أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام في زيارة حسين ابن علي ابن أبي طالب عليهم السلام السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله صلوات بر محمد و آل محمد ایک مومن مریض ہیں ان کی شفا یابی کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے اور اسی طرح سے جتنے بھی مومنین مریض ہیں جو مومنین مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے بیماروں کی شفا یابی کے لیے اور جتنی بھی دعائیں حاجات لے کر سب یہاں حاضر ہوئے ہیں ان سب کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات بھیجیے گا میں یہ عرض کر چکا لفظ زیارت کی وضاحت کے سلسلے میں چونکہ ہم زیارت سے متعلق ہی اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے سے تو چاہا کہ لفظ زیارت پر ذرا ٹھہرا جائے چونکہ یہ وہ مسئلہ ہے یہ وہ چیز ہے یہ وہ مفہوم ہے اور مفہوم سے بھی آگے یہ وہ حقیقت ہے کہ ہم سب کی آرزو رہتی ہے جو نہیں جا چکے وہ بھی جائیں اور جو جا چکے ہیں وہ بار بار جائیں تو اس حقیقت کے ہماری زندگیوں کے ساتھ ایک گہرے پیوند اور ربط کی وجہ سے چاہا کہ اس مسئلے پر ہم زیادہ رکیں بجائے اس کے کہ جلدی سے آگے بڑھ جائیں چونکہ اس کی ہمیں ضرورت ہے اس مفہوم کے اور آج ہمیں اس کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ محسوس ہو رہی ہے خاص کر سے جس طرح سے عالمی حالات بدلے اور پروردگار نے ایک عنایت کی مومنین کے اوپر اور عراق کی زیارات آسان ہو گئیں، خاص کر سے اربعین کے موقع پر کربلا جانا بہت آسان ہو گیا، بہت تڑپ رہتی ہے، بہت عشق رہتا ہے، مومنین سارا سال انتظار کرتے ہیں، کوئی پاسپورٹ بنوا رہا ہے، کوئی این او سی لے رہا ہے، جو سرکاری افراد ہوتے ہیں ان کو این او سی چاہیے ہوتا ہے، ویزا لگوانے کی یہ خواہش ہوتی ہے، ایئر ٹکٹس کی، بائی روڈ مختلف، جو جیسے پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ مفہوم ان آخری چند سالوں میں اتنا پروردگار نے ہماری زندگیوں میں عطا کیا ہے کہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ اس پر جتنی گفتگو کی جائے کم ہے۔ لفظ زیارت، ابھی حقیقت زیارت کیا ہے وہ ہم شاید اس پہ گفتگو نہ کر پائیں بہت زیادہ، ابھی تو ہم لفظ زیارت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ اشارے ہمیں مل جائیں حقیقت زیارت تک اپنے ذہن کو لے جانے کے لیے۔ لفظ زیارت میں یہ عرض ہوا کہ دو لفظ ہیں، ایک قصد اور میلان اور دوسرا عدول۔ قصد یعنی اپنا رخ کسی جانب کرنا، اور ہم آسان لفظوں میں اگر اس کو بیان کرنا چاہیں تو توجہ۔ قصد اور میلان یعنی توجہ، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، اور چہرہ کسی جانب کر لینے کو کہتے ہیں توجہ۔ یہ لفظ توجہ وجہ سے ہے، قصد یعنی توجہ اور عدول یعنی روگردانی۔ اسی لفظ کی وضاحت میں کل ہماری بات آئے تطہیر تک پہنچی اور عرض کیا کہ ہماری توجہ کا مرکز جب ہم زیارت کا ارادہ کرتے ہیں تو وادی طہارت ہوا کرتا ہے، وادی نور کی جانب ایک سفر کرنا چاہتے ہیں ہم، اور عدول کیسا ہے؟ وہ اسی مناسبت سے ہے، رج سے عدول، نجاستوں سے عدول، شک سے عدول، تاریکی اور اندھیرے سے عدول، شیطانی جال سے خود کو نکالنا اور یزیدیت سے منہ موڑ لینا، فرعونیت سے منہ موڑ لینا، نمرودیت سے منہ موڑ لینا، شیطنت سے منہ موڑ لینا اور اپنا رخ وجہ اللہ کی جانب کر لینا، اپنی توجہ وجہ اللہ کی جانب کر لینا۔ اور اس سلسلے سے ہم نے کل زیارت جامعہ کبیرہ کے ایک فراز کو نسبتاً تفصیل سے عرض کیا، بس یہاں سے اب گفتگو آگے بڑھے گی۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور ہم نے دیکھا کل، تفصیل سے ترجمہ بھی ہوا، معانی بھی بیان ہوئے اس کے، کس فراز کے، میں ذرا جوڑنے کے لیے بات کو کل کے ساتھ اور تبرکن دوبارہ سے سعادت حاصل کروں گا اور آپ سننے کی سعادت حاصل کریں گے کہ وجعل صلاتنا علیکم وما خصنا به من ولایتکم۔ پروردگار، یہ جو ہم صلوات بھیجتے ہیں خاندان عصمت و طہارت پر، اور اسی طریقے سے پروردگار ان کی ولایت کے ساتھ جو تو نے ہمارا رشتہ اور تعلق قائم کر دیا ہے، یہ چیز ہمارے کام آتی ہے اس طرح سے کہ تو نے اسی تعلق کو قرار دیا ہے ہمارے لیے، طیبن لانفس، طہارت تزکیت لنا، طہارت لانفسنا، اور اسی طریقے سے کفارتن لذنوبنا۔ تفصیل سے یہ چار لفظیں عرض ہوئیں آپ کے سامنے، اور نتیجہ یہ سامنے آیا ہمارے کہ جو چاہتا ہے تزکیہ نفس کر لے اور خود کو پاک کر لے، خود کو وادی نور میں لے کر کے آ جائے، وادی طہارت میں لے کر کے آ جائے، چونکہ طاہر ہستیوں کی خدمت میں پہنچنے کے لیے کچھ ابتدائی طہارت تو چاہیے ہوگی، چونکہ نجاستوں کا کوئی گزر نہیں ہے اس طرف، البتہ یہ طہارت بھی وہی عطا کریں گے تو حاصل ہوگی، ملے گی وہیں سے، اور مزید طہارت میں قدم آگے بڑھانے کے لیے کچھ ابتدائی طہارت چاہیے ہوگی۔ یہ طہارت، یہ تزکیہ اور یہ پاکیزگی کہاں سے حاصل ہوگی کہ ہم اتنے قابل تو بن جائیں، اتنی صلاحیت تو ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ ہمیں اجازت مل جائے اور ہمیں اذن عطا کر دیا جائے کہ ہاں بنیادی کام ان لوگوں کے اندر ہو چکا ہے، ایک ابتدائی قدم اٹھایا جا چکا ہے، اب ان کو مزید وادی ولایت کے اندر، وادی طہارت کے اندر اور وادی نور کے اندر سیر کرنے کی اجازت عطا کر دی جائے۔ تو اس بنیادی طہارت کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے زیارت جامعہ نے بتایا کہ اس کا رستہ ولایت محمد و آل محمد کو قبول کرنا ہے۔ صلوات بھیجئے گا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تزکیہ نفس کا رستہ ولایت کے زیر سایہ آ جانے میں قرار دیا، مولا علی علیہ السلام کی ولایت کو قبول کر لینے میں قرار دیا، وہ ولایت کہ جس کا پرچم غدیر میں بلند کیا گیا تھا۔ اس ولایت کو قبول کرنا ہمارے لیے ضروری قرار دیا۔ اگر وادی ولایت میں آنا چاہتے ہیں، نہیں آنا چاہتے جو لوگ وہ تو پھر ان کی مرضی، جو آنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ رستہ بیان کر دیا۔ اب ذرا اس کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ہم سب مل کے۔ قرآن مجید میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے، والشمس وضحاها، قسمیں اٹھا رہا ہے پروردگار، پروردگار وہ ذات ہے کہ جس کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہہ دے تو ہمارے لیے مان لینا ضروری ہے۔ خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے، ہماری ایک ایک سانس کا مالک ہے، ہماری زندگیاں جن قدموں سے چل کے مجلس عزا تک آئے ہیں، ان میں جو طاقت ہے وہ اس کی دی ہوئی ہے، آنکھوں میں نور اس کا دیا ہوا ہے، کانوں کی سماعت کی صلاحیت اس کی دی ہوئی ہے، زبان اور ہونٹوں میں بولنے کی طاقت اس کی عطا کی ہوئی ہے، ذہن کو سوچنے کی صلاحیت اس نے عطا کی ہے، والدین اس نے عطا کیے، یہ رشتے، یہ ناطے، یہ ازواج، یہ شوہر، یہ بیویاں، یہ بچے، یہ اولاد، یہ دوست، یہ کوہ و دمن، یہ چاند ستارے، یہ نعمتیں، یہ ہوا، یہ پانی، یہ خوراک، جو کچھ دیا اس ذات نے دیا، اور پھر ہماری ہدایت کا اہتمام بھی کیا، قرآن مجید کو بھیجا، اس سے پہلے دیگر کتابوں کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا، اور پھر عنایت کرتے ہوئے 14 معصومین علیہ السلام کو بھیج دیا۔ اب ایسا خدا اگر کچھ کہہ دے ہمیں تو حق تو یہ بنتا ہے، حق کے بندگی یہ بنتا ہے کہ انسان اب مزید اس سے کوئی تقاضا نہ کرے کہ پروردگار تو نے ہم سے یہ بات کرنی ہے تو تھوڑی تاکید سے کر دے تب ہم مانیں گے، یہ حق کے بندگی تو نہیں ہے۔ لیکن خدا جانتا تھا کہ جس مخلوق کو میں بنا رہا ہوں اور اس کا امتحان جس چیز میں قرار دے رہا ہوں، بہت سے لوگ ایسے آئیں گے کہ جن کو تاکید کی ضرورت ہوگی، مجھے اپنی بات کے لیے بھی قسم کھانا پڑے گی۔ اب یہ کم ظرفی انسان کی ہے کہ جس کی وجہ سے پروردگار کو یہ قسمیں کھانا پڑی اور کہنا پڑا، وشم سے، واو یہاں پہ قسم کے لیے ہے، سورج کی قسم، وَالشَّمْسِ وَزُحَاهَا وَالْقَمَرِ وَمَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ وَمَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ وَمَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد آخری قسم جس نفس کی کھائی ہے، اسی نفس کے تزکیہ کے لیے اتنی قسمیں کھا کے پروردگار بتا رہا ہے، قد افلح من زکاہا۔ بذرا توجہ چاہوں گا میں آپ کی، قد افلح، کامیاب ہو گیا وہ شخص کہ جس نے اس نفس کا تزکیہ کر لیا۔ کامیابی کا طریقہ پروردگار بتا رہا ہے، اور کامیابی کا اعلان کرنے والی ہستی ہے مولا کائنات، کہ جو دنیا سے تشریف لے کر کے جا رہے ہیں تو ارشاد فرمایا، فز تو ورب بالکعبہ۔ اب نہیں معلوم رب کیا ہے، پروردگار نے کامیابی کے لیے قسمیں کھائی تھی، مولا کائنات نے کامیاب ہونے کا بتانے کے لیے قسم کھائی ہے، فز تو ورب بالکعبہ، رب کعبہ کی قسم، علی کامیاب ہو گئے۔ اب لفظ کعبہ جب آ گیا تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس میں کیا ربط ہے اور کیا راز ہے، لیکن اتنا تاریخ نے لکھ دیا کہ جب یہی مولا کائنات جو دنیا سے جاتے ہوئے کامیابی کا اعلان فرما رہے ہیں، جب دنیا میں تشریف لا رہے تھے، اپنی آنکھیں نہیں کھولی ہیں جب تک کہ آقا تشریف نہیں لے کر کے آئے، اور اسی کعبہ کے ساتھ جب آغوش رسالت میں آنکھیں کھولیں اور جب یہ لبہائے مبارک گویا ہوئے, تو اگرچہ ابھی قرآن مجید نازل نہیں ہوا ہے, ابھی تک بعثت کا اعلان نہیں ہوا ہے, ابھی تک بعثت کا اعلان نہیں ہوا ہے, لیکن مولا کائنات قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کر رہے ہیں آغوش رسالت میں. صلوات بھیجئے گا مولا کی ذات پر. اور ایک پیغام لے کر کے آئے ہیں. کون آ رہے ہیں؟ امیر المؤمنین. اور پیغام کیا لائے ہیں؟ قد افلح المؤمنون, مؤمنین کامیاب ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ مؤمنوں کا امیر دنیا میں آ گیا ہے. قد افلح المؤمنون, اور اس فلاح کا رستہ, مولا کائنات سے جو جانے کا رستہ, مولا کائنات کی ولایت کی وادی میں آنے کی صلاحیت پیدا کرنے کا رستہ قرآن مجید نے بتا دیا. اتنی قسمیں کھا کے کہا کہ کامیاب وہ ہوگا, امیر آ گئے مومنوں کے, جنہوں نے خود جاتے ہوئے اپنی کامیابی کا اعلان کرنا ہے, مومنوں کو کامیاب کروانے کے لیے آئے ہیں. کامیابی کا رستہ قرآن مجید نے قسمیں کھا کر کہا کہ قد افلح من زکاہا, جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہوگا, وہ کامیاب ہوگا. اب ذرا کل والے اس زیارت جامعہ کے فراز کو آج کی ان آیات کے ساتھ جوڑ لیجئے. کل کیا ہم نے بات کہی اور آج جس کا تکرار کیا یہاں پر, کچھ ہم نے دہرا لیا تھا شروع میں, کہ جو اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہتا ہے, وَجَعَلَ صَلَاتَنَا عَلَيْكُمْ وَمَا خَصَّنَا بِهِ مِنْ وِلَايَتِكُمْ طِيبًا لِخَلْقِنَا وَطَهَارَةً لِأَنفُسِنَا وَتَزْكِيَةً لَنَا وَكَفَّارَةً لِذُنُوبِنَا, ہمارے گناہوں کا کفارہ, ہمارے نفس کا تزکیہ, ہمارے اخلاق کی خرابیوں کا علاج, یہ سارے کا سارا ہمارا تزکیہ نفس. مرہون منت ہے اس چیز کے کہ ہم مولا کائنات کی ولایت کو قبول کر لیں. اب ذرا جوڑیے اس زیارت جامعہ کبیرہ کے فراز کو قرآن مجید کی اس آیت کے ساتھ کہ کامیاب وہ ہوگا جس نے تزکیہ نفس کر لیا. زیارت جامعہ نے کہا کہ تزکیہ نفس وہ کرے گا جو ولایت کے زیر سایہ آ گیا. توجہ کیجیے آپ, اب اس کا ترجمہ یہی تو بنے گا کہ اے انسان, اگر اچھا قد افلح میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ کس کی بات کی جا رہی ہے, سب انسانوں کی بات کی جا رہی ہے, حتیٰ جنات کی بات کی جا رہی ہے, مطلقاً ہے. شاید کہ معاشرے انبیاء بھی اس دائرے کے اندر آ جائیں. سب کے تزکیہ کے لیے, طہارت کے لیے, کامیابی کے لیے رستہ ایک ہی ہے, اور وہ ہے وادی ولایت میں آ جانا. پس ترجمہ یہی تو بن گیا کہ اے انسان, اگر تو اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہتا ہے اور کامیاب ہونا چاہتا ہے, تو کامیابی کا بس ایک رستہ ہے, وہ ہے علی کی ولایت کو قبول کر لے. بس یہ ایک رستہ ہے, بس یہ ایک رستہ ہے کامیاب ہونے کا, اور ولایت کو قبول کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان رجس, نجاست اور شک اور شبہے سے اپنا منہ موڑ لے. چونکہ زیارت کے معنی کے اندر تھا کہ جب توجہ کسی جانب کرنی ہے تو اس کے مخالف چیزوں سے اپنا منہ موڑنا بھی ہے, روگردانی بھی ضروری ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان کا چہرہ یزیدی کاموں کی طرف ہو اور وہ چاہے کہ میں مولا کائنات کی وادی ولایت میں آ جاؤں, یہ نہیں ہو سکتا ہے. انسان چاہے کہ میں حر بننا چاہتا ہوں لیکن لشکر یزید میں بھی مجھے رہنا ہے, یہ نہیں ہو سکتا ہے. یا ادھر رہے گا یا ادھر آئے گا, کسی ایک کو انتخاب کرنا ہوگا. بس یہ سارے معانی تھے, توجہ اور روگردانی, یہ زیارت کا معنی تھا. ایک مرحلہ ہم آج اور آگے جائیں گے. ایک دفعہ صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد. محمد. ایک عجیب جملہ ہمیں ملتا ہے دعا کی کتابوں کے اندر, جس میں اب وہ توجہ اور روگردانی اس کو لے کر کے اس اگلے مرحلے میں ہم داخل ہو رہے ہیں. ایک عجیب جملہ ہمیں ملتا ہے جس کے اندر انسان پروردگار سے دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار, اللہم اے اللہ, اجعل نی, مجھے قرار دے. اب اگر پوری آمادگی ہے تو میں اگلا لفظ پڑھوں گا, اظہار کیجئے صلوات کے ذریعے سے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک مقصد تھا یہاں ٹھہر کے صلوات کی طرف آنے کا. صلوات دل کو نرم کرتی ہے, صلوات ذہن کے دریچوں کو کھولنے کی طاقت رکھتی ہے. یہ مفاہیم جو ابھی بیان ہوں گے یہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے کہ آسانی سے ان کو سمجھ پائے اور ان کو قبول کر پائے. جس کا دل سخت ہے, جس کا دل بنجر ہے, وہاں پر یہ بیج بویا ہی نہیں جا سکتا. اور دلوں کی زرخیزی کا ذریعہ ہے صلوات بر محمد و آل محمد. ہم دعا مانگتے ہیں ایک دعا کے اندر کہ پروردگار, اور یہ دعا بھی نماز پڑھنے سے پہلے کی دعا ہے, پروردگار اللہم اجعلنی من زوارکا, پروردگار مجھے اپنے زائروں میں قرار دے. الہی آمین. ہم آج تک 14 ہستیوں کی زیارت کی تمنا دل میں لیے ہوئے ہیں. کئی دفعہ بہت سے لوگوں کی تمنا پوری بھی ہوئی لیکن برقرار بھی ہے. اللہم اجعلنی من زوارک, پروردگار مجھے اپنے زائروں میں قرار دے. ادھر سے نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہی اٹھا لیجئے. مولا نے ٹھیک ٹھاک سمجھایا ہے, اب میں وہ لفظیں استعمال نہیں کرتا ہوں یہاں پہ, ممبر کے ادب کے سے مماثلت نہیں ہے, کہ کس طرح سے مولا نے گھیر کے بٹھا کے جھنجھوڑا ہے, بس اتنا کہوں گا میں. اس میں دیکھ لیجئے پروردگار کی سمت متعین ہم نہیں کر سکتے کہ پروردگار کہاں ہے. اگر ہم نے پروردگار کی سمت متعین کر دی تو اس کا مطلب ہے کہ باقی جگہوں کو خالی تصور کر لیا اس سے. اگر ادھر ہے تو اس کا لازمہ یہ تو ہے کہ دوسری جگہ پر نہیں ہے. یہی تو نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہے. توحید سے لبریز کتاب کا نام ہے نہج البلاغہ. اچھا اب کیا کریں, زیارت پروردگار کی دعا بھی مانگ لی, کرنے کہاں جائیں زیارت, کہاں کریں زیارت پروردگار کی؟ عرش پر جائیں, فرش پر جائیں, خانہ کعبہ جائیں, وہ تو دیوار ہے, چار دیواری ہے اور ایک کمرہ ہے, بہت عظیم, بہت عظیم مقام ہے. حج واجب ہے, دعائیں قبول ہوتی ہیں, انبیاء نے وہاں عبادات کی ہیں, آخری امام علیہ السلام نے اپنے ظہور کے وقت وہاں سے ندا دینی ہے, الا یا اہل العالم انا الامام القائم, الا یا اہل العالم انا السمسام المنتقم, الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلو ہو اتشانا, ان جدی الحسین سحقو ہو اوریانا. پانچ صدائیں ہیں, تین میں اپنا تعارف امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے کروایا. تو اتنی باعظمت جگہ تو ہے خانہ کعبہ, لیکن وہاں خدا تو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. اللہم اجعلنی من زوارک, کہاں زیارت کریں پروردگار تیری؟ ایک روایت ہمیں ملی, روایت میں یہ ارشاد ہوا کہ من زارا قبر حسین ابن علی صلوات اللہ علیہ عارفن بحق ہی, جس نے زیارت کی قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی. اللہ اب یہ مطلب ایسا چھڑ گیا ہے کہ اس کی وضاحت کے لیے آج ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہوگا. اگر مکمل نہ کر سکا تو کل کی مجلس کی ابتدا میں کچھ جو بچ جائے گا وہ کل کے لیے میں, ایک قرض ہو گیا میرے اوپر. اللہم اجعلنی, نہیں دوسری روایت میں پڑھا تھا، من زارا قبر حسین ابن علی صلوات اللہ علیہ عارفن بحق ہی، بس اس لفظ کی طرف توجہ رہے، عارفن بحق ہی، جس نے امام حسین علیہ السلام کے حرم کی قبر اطہر کی زیارت کر لی اس کیفیت میں، اس حالت میں کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے حق کو پہچانتا تھا، یہ کنڈیشن ساتھ ہے، عارفن بحق ہی کی کنڈیشن ساتھ ہے، اور اسی عارفن بحق ہی سے ہمیں کچھ اور آگے استفادہ بھی کرنا ہے اگلی مجالس کے اندر، اسی لفظ عارفن بحق ہی سے، جس نے آقا کی زیارت کر لی قبر اطہر کی، عارفن بحق ہی آقا کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے، کمن زار اللہ فی عرشہی، وہ ایسا ہے جس نے عرش خدا پر خود خدا کی زیارت کر لی. اب علماء بیان کرتے ہیں کہ صحیح و سند روایت ہے یہ، جس کے راوی بھی سچے اور جس کی سند بھی مکمل، کسی شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہے اس مفہوم کے اندر، کتب کے اندر جا بجا یہ روایت موجود ہے. اب اگر کوئی آئے اور آپ اور ہم سے یہ روایت سنے یا ہماری کسی کتاب کے اندر یہ روایت پڑھے اور پھر ہمارے اوپر اعتراضات شروع کر دے کہ یہ مشرک ہو گئے، یہ فلاں ہو گئے، یہ بھٹک گئے، یہ ادھر چلے گئے، یہ ادھر چلے گئے، تو اس کو بس ہم اتنا ہی کہیں گے کہ جائیے اور کچھ نہ کیجیے، شریعت کی کتابوں کو سائڈ پہ رکھ دیجئے، جائیے عرب لوگوں کی کسی معتبر لغت کو اٹھا لیجئے اور اس میں لفظ زیارت کا معنی دیکھ کر کے آ جائیے، پھر اعتراض کیجئے گا ہمارے اوپر، اور وہ معنی وہی ملے گا جو ہم یہاں عرض کر چکے آپ کے سامنے. کیا معنی تھا زیارت کا؟ قصد یعنی توجہ، اور عدول یعنی روگردانی، یعنی جس نے اپنی توجہ کو آقا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کر لیا، جس نے اپنی توجہات کا مرکز و محور حسین ابن علی علیہ السلام کو قرار دے دیا، گویا وہ ایسا ہی ہے کہ جس کی ڈائریکشن سیدھی ہو گئی اور جس کی ڈائریکشن آقا کی طرف ہو گئی، اس کا مطلب ہے اسی رستے میں ہی تو پروردگار تک پہنچے گا وہ، یعنی اس کی ڈائریکشن گویا کہ خدا تک بھی ہو گئی. اب آپ دیکھیے کہ آپ نے کسی شہر جانا ہے، سیدھی سڑک ہے، سیدھی شاہراہ ہے، پہلے ایک شہر آئے گا، اس کے بعد دوسرا شہر آئے گا، یا وہیں ساتھ ہی دوسرا شہر ہوگا. یہ مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، ورنہ یہ مثال یہاں بنتی نہیں ہے، چونکہ مطلب اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے، بچوں کے لیے. اب اگر میں نے اپنی ڈائریکشن کرنی ہے اس دوسرے شہر کی طرف، لیکن کسی بھی وجہ سے میرا جی پی ایس خراب ہے، یا میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں، کوئی رکاوٹ ہے سامنے، یا میری نظریں اتنی کمزور ہیں کہ وہاں تک جاتی ہی نہیں ہے میری بصیرت اور میری بصارت، لیکن اس سے پہلے والی جو منزل ہے وہ دکھائی دے رہی ہے مجھے ایک حد تک، وہ بھی حقیقت تو اس کی بھی نہیں سمجھ پا رہا، لیکن اتنا پتہ ہے کہ وہ بھی اسی سمت میں ہیں. اب اگر میں دوسری منزل کو نہیں دیکھ پا رہا کسی وجہ سے، لیکن پہلی منزل کا مجھے پتہ چل گیا کہ کہاں ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ دوسری کی ڈائریکشن بھی یہی ہے، یہ صراط مستقیم ہے، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، یہی تو یہ روایت بتا رہی ہے کہ جو اللہ کی زیارت عرش پر نہ کر سکے وہ فرش پر حسین ابن علی کی زیارت کر لے. اس نے نہ صرف حسین کی زیارت کر لی، وہ خدا تک بھی پہنچ گیا. بس اب میں گفتگو کو سمیٹنے کی طرف بڑھوں گا، جو بات بچے گی وہ کل مکمل ہوگی انشاءاللہ اور آگے بڑھے گی. ایک لفظ آیا تھا عارفن بحق ہی، اب یہ عرفان سید الشہداء علیہ السلام حاصل کیسے ہوگا؟ پہلی مجلس میں ایک اس کا طریقہ عرض کیا تھا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا خدا پہچنوا دے کہ امام حسین علیہ السلام کون ہیں، اور امام کون ہیں، اور مولائے کائنات کون ہیں، اور صاحب ولایت کون ہیں، اور پرچم دار توحید کون ہیں، لواء الحمد کے وارث کون ہیں، لواء الحمد کے پرچم دار کون ہیں. خیمہ توحید کو برپا کرنے والے کون ہیں، یا خود خدا بتا دیں، یا اللہ کے آخری رسول بتا دیں، یا خود امام معصوم بتا دیں. اب یہ جو تیسرا رستہ ہے کہ امام معصوم بتا دیں، اس کو کہتے ہیں زیارت نامہ. اور زیارت نامے ہمارے پاس بہت ہیں، جن میں سے ایک زیارت نامے کا ایک فراز کل اور آج ہم نے اس کو محسوس کرنے کی ایک حد تک کوشش کی، وہ ہے زیارت جامعہ کبیرہ. بہت عظیم زیارت. اسی طرح سے زیارت عاشورہ، پوری کی پوری آقا کے تعارف سے بھرپور زیارت. اسی طریقے سے زیارت وارثہ، کہ جس کے پہلے فراز کو ہم نے سرنامہ سخن بنایا ہے ان 10 مجلسوں کا 9 مجلسوں کا. یا مثلا زیارت غدیریہ ہے. اب لفظ آ گیا تو میں ذرا ایک فرق یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا، پھر موقع نہیں ملے گا. زیارت جامعہ کبیرہ اور زیارت غدیریہ دونوں امام شناسی کی عظیم زیارتیں ہیں، ولایت شناسی کی عظیم زیارتیں ہیں. جس طرح سے خدا کو پہچاننے کے لیے خدا کی صفات کو جاننا ضروری ہے، اور خدا کی صفات کا ایک عظیم مجموعہ جس میں خدا کی ہزار صفتیں بیان کی گئی ہیں، وہ ماہ رمضان میں پڑھی جانے والی دعا ہے جس کو کہتے ہیں دعائے جوشن کبیر. جس طرح سے خدا شناسی کا نصاب ہے دعائے جوشن کبیر، اسی طرح سے امام شناسی کا نصاب ہے زیارت جامعہ کبیرہ. کس امام سے ہے ذرا یاد کریں گے، چھوٹے بچے بڑوں کو یاد ہے مجھے معلوم. ہمارے نویں امام حضرت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام. تاریخ کے حساس ترین موڑ پر آنے والے امام ہیں ہمارے یہ امام، جنہوں نے غیبت کی تیاری کروانی ہے امت کو، جنہوں نے گزشتہ ائمہ کی تعلیمات کو بھی زندہ کرنا ہے، اور قیامت اور ظہور تک کے معاملات کو بھی درست کرنا ہے، اس سمت میں لے کر کے جانا ہے، اور جو پردے پڑ چکے تھے بہت سے حقائق پر وہ پردوں کو بھی ہٹانا ہے. حساس ترین زمانہ ہے آقا کا، اور آقا کی تعلیمات کو ذرا اکٹھا کیجئے کہ آقا اس حساس ترین زمانے کے اندر دے کر کے کیا گئے امت کو. ایک زیارت جامعہ کبیرہ دے کر کے جا رہے، بہت سی تعلیمات ہیں، تقریباً اکثر تعلیمات ولایت سے جڑتی ہیں، جن میں سے ایک زیارت جامعہ کبیرہ ہے، اور ایک زیارت کا نام ہے زیارت غدیریہ. زیارت غدیریہ جب آقا کو سامرہ لے جایا جا رہا تھا، غدیر کا موقع تھا، نجف اشرف میں آقا نے یہ زیارت ارشاد کی، اور یہ زیارت تاریخ کا اور کتب کا حصہ بنی اور آج ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے. ظاہری طور پر 30 سے زیادہ آیتیں ہیں قرآن مجید کی جو اس زیارت نامے کے اندر موجود ہیں، جو مولا کے فضائل بیان کیے ہیں، اور جنہوں نے اس زیارت نامے پر تحقیق کی ہے، اگر کبھی فرصت ہو اسی زیارت نامے پر الگ سے بھی مستقل گفتگو کی جائے، جنہوں نے اس زیارت نامے پر کام کیا، تحقیق کی. اب آپ تک آواز پہنچ رہی ہے، مجھے کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے کچھ زیادہ زور تو نہیں لگانا پڑ رہا، دیکھ لیجئے. جن لوگوں نے اس پر تحقیق کی ان کا یہ کہنا ہے کہ 30 کے قریب یا 30 سے کچھ زیادہ تو وہ آیتیں ہیں کہ جو ظاہری طور پر آقا نے وہاں پر تلاوت کی ہیں اور اس زیارت نامے کا حصہ بنی ہیں. بہت سی ایسی آیتیں ہیں کہ جن کی طرف اشارے کیے ہیں، زیارت غدیریہ کے اندر اشارے کیے ہیں، اور اگر ان کا مجموعہ دیکھنے کی کوشش کی جائے تو آیات کی تعداد سینکڑوں میں پہنچ جاتی ہے. اور یہ وہ واحد زیارت ہے کہ جس کے اندر اتنی زیادہ آیتیں استعمال کی گئی ہیں، زیارت غدیریہ کے اندر. اب ایک فرق یہاں پر میں واضح کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا، چونکہ بات یہاں تک آ گئی ہے تو ایک اس حقیقی جانب سے ایک ہدیہ آپ کی خدمت میں پہنچ جائے گا، ایک تبرک پہنچ جائے گا آپ کی خدمت میں. ایک دفعہ مطالب کو بیان کیا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کا ذہن کا فریم پہلے سے درست جگہ پر بنا ہوا ہوتا ہے. اب صحیح فریم کے اندر صحیح چیز ایڈجسٹ ہو جاتی ہے, اپنی جگہ پر آ جاتی ہے. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جن کا فریم بنا ہی نہیں ہے, ذہن کسی اور فریم پہ بنا ہوا ہے. اب جب ہم جو چیز ہم جو تصور دینا چاہ رہے ہیں وہ وہاں پہ کہیں بیٹھے گا نہیں, تو اب ضرورت ہے کہ اس فریم کو پہلے بنایا جائے, پھر اس میں وہ مطلب لے جا کر ایڈجسٹ کیا جائے. اب یہ دو الگ الگ چیزیں ہو گئیں. ایک دفعہ ہے مومنین کے لیے ولایت کو بیان کرنا کہ جن کے ذہن کا فریم ورک پہلے سے درست جگہ پر بنا ہوا ہے, ان کو اور طرح سے مطلب بیان کیا جائے گا. ایک دفعہ ہے مطلب غیروں کے لیے کہ جن کا فریم پہلے بنایا جائے گا اور پھر اس میں مطلب اتارا جائے گا. اب یہ دو فرق ہو گئے, اسی لیے آقا سے ایک نہیں دو زیارتیں ہم تک پہنچیں. ایک ان کے لیے پہنچی کہ جن کا فریم ورک پہلے سے سیدھا تھا, اور وہ زیارت ہے زیارت جامعہ کبیرہ. اور ایک زیارت ان لوگوں کے لیے ہے جو پہلے ولایت کو مانتے ہی نہیں ہیں. پہلے ان سے ولایت کو منوایا جائے گا, پھر ولایت کو بیان کیا جائے گا, اور پھر ولایت کی صفتیں بیان کی جائیں گی. تو اس کے لیے تشکیل دیا ایک پورا فریم ورک آقا نے, جس کو کہتے ہیں زیارت غدیریہ. اب یہ آپ کے لیے ایک وہ چیز ہے کہ جس کو یہاں سے لے کر کے جائیں گے انشاءاللہ. اور ایک وعدہ کریں گے کہ اگلے سال کے غدیر سے پہلے, زیادہ مشکل ہوم ورک نہیں دے رہا آپ کو, یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج ہی جا کے, عزاداری کے دن ہیں آپ مصروف ہیں, لیکن اگلے غدیر سے پہلے تک کوشش کریں گے پکا وعدہ بھی نہیں, کوئی بھول بھی جائے تو گناہگار نہ ہو, کوشش ضرور کریں گے کہ زیارت غدیریہ کا ایک مرتبہ ترجمہ ضرور پڑھیں گے. کوشش کریں, ہمیں پتا تو ہو کہ امامت دوسروں سے منوانی ہے تو کن کن آیتوں سے استفادہ کیا جاتا ہے. ہر شخص کو غدیر کا مبلغ بننا ہے. خطبہ غدیر کے اندر آقا خود ارشاد فرما کر گئے, فل یبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامہ. یہ غدیر کا پیغام, یہ ولایت کا پیغام, ہر حاضر کی ذمہ داری ہے کہ غائب تک پہنچائے, ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹے تک پہنچائے. اور یہ سینہ بسینہ پیغام غدیر کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے یہاں تک کہ میں قیامت کا اعلان کروا دوں, پروردگار قیامت کا اعلان کروا دے. الہ یوم القیامہ, غدیر کا پیغام قیامت تک کے لیے, من کن تو مولا کا پیغام قیامت تک کے لیے ہے. اور غدیر کے اندر جو پرچم بلند کیا گیا تھا, امت نے اس پرچم کو گرانے کی کوشش کی, آقا نے اس پرچم کو دوبارہ سے سر بلند رکھنے کے لیے کربلا سجا دی. حق اور باطل کے بیچ میں جو خط کھینچ دیا تھا من کن تو مولا ہو کہہ کر آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, امت نے اس خط کو بہت مٹانے کی کوشش کی. آقا نے کربلا میں آ کر دو لشکروں میں معاملے کو تقسیم کر کے اپنے خون سے دوبارہ اس کو اتنا پر رنگ کر دیا کہ اب قیامت تک کوئی شخص بھی حسینیت اور یزیدیت کے درمیان قائم اس خون آلود خط کو مٹا نہیں سکتا. کربلا ہوئی ہے غدیر کو بھلانے کے نتیجے میں, اور کربلا کو زندہ رکھا گیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یزید ٹھیک تھا, مگر وہ خود یزیدی ہو اس کی تو بات ہی الگ ہے. بس یہ خط جو کھینچ دیا گیا غدیر کے اندر, یہ پرچم جو بلند کر دیا غدیر کے اندر, آقا نے دوبارہ سے اس پرچم کو بلند کیا, یہ حق اور باطل کو جدا کرنے کا پرچم تھا. اب یہ وہ چیز ہے, بس گفتگو میری ختم ہو گئی, یہ وہ چیز ہے کہ جو قیامت تک ہور بناتی رہے گی, لیکن بنیادی ترین کچھ نہ کچھ نورانیت ضروری ہے. جس کا دل بالکل سیاہ ہو چکا ہے اس کو سنائی نہیں دیتی آواز. کسی نے کہا تھا کہ عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے دلوں پر یکساں, ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے. ہور گھیر کر حسین کو لائے تھے کربلا, ہور کو حسین گھیر کے جنت میں لے گئے. ہم بس ایک پیغام دینا چاہیں گے آخری ان لوگوں کو کہ جو ابھی تک بھی مسئلے کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور ابھی تک وہ یہ کہتے چلے جا رہے ہیں کہ میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں، ان کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ شعر اس وقت تک کے لیے تو تھا کہ آقا ابھی کربلا نہیں پہنچے تھے، اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ شعر پڑھے تو اس کی ہدایت کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، اور اس کی ہدایت کی دعا کی ہے ایک اور شعر کے اندر جناب مولانا صاحب جعفری صاحب نے، اسی ملیر سے ان کا تعلق ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے شاعر جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں، اس کو جواب دیتے ہیں کہ حسین کربلا کب کے آ چکے صاحب، صاحب حسین کربلا کب کے آ چکے صاحب، اگر میں حر ہوں تو کیوں لشکر یزید میں ہوں؟
اللہ
اگر میں حر ہوں تو کیوں لشکر یزید میں ہوں؟ بس کل تذکرہ ہوا کہ حر نے آقا کے لشکر کو روک لیا، السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام. غدیر اور فاطمیہ، ان دو کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے عزیزہ. بی بی کی ذات وہ ذات ہے کہ جو بی بی تک آ گیا پھر بی بی اس کو بچا لیتی ہیں. حر کو جناب سیدہ نے بچایا ہے. کس طرح سے؟ حر اپنی انتہا کو پہنچ گیا تھا، جسارت کی انتہا، امام وقت کے اس سواری کے لگام میں ہاتھ ڈال لینا انتہا درجے کی جسارت. جیسے کوئی کھائی ہوتی ہے نا اور انسان بالکل گرنے کے قریب ہوتا ہے، یہ وہ منزل تھی حر کی. یعنی حر کی بیماری اپنی آخری منزل پر پہنچ گئی تھی. بیماری جب آخری منزل پہ پہنچ جاتی ہے تو ڈاکٹرز لکھوا لیتے ہیں کہ اب ہم ایک ایسی ڈوز دینا چاہتے ہیں، اگر نہ بچا تو ہمارے اوپر کوئی جرم نہیں ہوگا، اگر اس کے لواحقین سائن کر کے دے دیں تو تب وہ علاج کرتے ہیں، چونکہ رسک ہوتا ہے کہ یا بچ جائے گا یا مر جائے گا. حر جس کیفیت میں ہے اس وقت وہ اس کی یہ آخری کیفیت ہے، اور آقا نے آخری علاج کیا ہے حر کا کہ یا ادھر آ جائے گا یا نامراد ہو جائے گا. اور وہ علاج عشق جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے کیا ہے کہ جب حر نے آ کر لگام فرس حسینی میں ہاتھ ڈالا تو آقا نے ارشاد کیا اور اس کو ڈانٹ کے کہا کہ سکلت کا امو کا یا حر مل لذی توری دو انتسنا، اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو کرنا کیا چاہتا ہے، تیرا ارادہ کیا ہے؟ حر بہت بہادر تھا، 1000 کے لشکر کا سپہ سالار تھا حر. حر ایک اس ظاہری اعتبار سے معروف آدمی تھا، لوگ اس کی عزت کیا کرتے تھے، اس کا وقار تھا، اس کا احترام تھا. تو اس نے اس کیفیت میں کہ جب ان 72 کے قافلے کو گھیر چکا تھا 1000 کا لشکر، وہاں کہتا ہے کہ اگر اس کیفیت میں کہ جس میں میں ہوں اور اس کیفیت میں کہ جس میں آپ ہیں کسی اور نے میری ماں کا نام لیا ہوتا تو میں کسی اور طریقے سے جواب دیتا، لیکن میں کیا کروں کہ آپ کی ماں جناب سیدہ بس عزیزو یہ وہ چنگاری تھی عشق جناب سیدہ کی کہ جو اس خاکستر وجود کے اندر کہیں خابیدہ تھی، آقا نے اس کو بیدار کر دیا۔ بس یہ روشن ہوتی رہی، دو محرم گزر گئی، تین محرم گزر گئی، یہ دن گزرتے رہے، شب عاشور آ گئی، بس وہ چنگاری اب اندر سے اس کو تڑپا ضرور رہی تھی کہ یہ جاتا ہے عمر سعد کے پاس اور عمر سعد سے کہتا ہے عمر سعد تمہارا ارادہ کیا ہے؟ چونکہ اس سے پہلے حر یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید جنگ نہیں ہوگی، عمر سعد نے کہا کہ کل جنگ ہوگی اور ایسی جنگ ہوگی جس کا کمترین حصہ یہ ہوگا کہ ہاتھوں اور سروں کو کاٹا جائے گا۔ جب حر کو یقین ہو گیا کہ عمر سعد کا ارادہ کیا ہے لشکر حسینی کے لیے اور آقا کے لیے، تو اب اس کی تڑپ بڑھنے لگی اور یہ آہستہ آہستہ سپاہ یزید سے جدا ہونا شروع ہو گیا۔ اور تھوڑا سا جب جدا ہوا، رات کی تاریکی میں کچھ آوازیں سنائی دیں، لشکر حسینی سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں۔ راوی کہتا ہے لہم دویون کا دویین نحلے، کہ ایسی آوازیں تھیں جیسے شہد کی مکھیوں کے بھن بھنانے کی آوازیں تھیں، ذکر خدا میں گویا تھیں وہ زبانیں، اور اسی طریقے سے شہادت کی تیاری کی جا رہی تھی۔ ان آوازوں کے اندر حر نے ایک اور آواز بھی سن لی، چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز تھی، الاتش الاتش۔ بس اب حر نے ارادہ مکمل کیا اور حر چلا امام حسین علیہ السلام کی جانب، اور بھائی نے پوچھا، غلام نے پوچھا کہاں جاتے ہیں، اپنا ارادہ بتایا، وہ بھی ساتھ ہوئے، اور نظریں جھکا کے آہستہ آہستہ حر جب قریب آیا اور نظریں جھکی ہوئی تھیں، اور یہ خود کو گناہگار اور تھا بھی گناہگار تصور کر رہا تھا کہ آج یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ اب کچھ دیر کے بعد ہوگا میں ہی تو سبب ہوں اس ساری کیفیت کا، بس اس ندامت کے ساتھ وہ آیا توبہ کرنے کے لیے اور آ کر عرض کر، جب آقا نے سنا نا کہ حر آ رہا ہے تو آقا خود بڑھے استقبال کے لیے، اپنے ہاتھوں کو کھول دیا۔ حر کہتا ہے حل لی توبہ، اے آقا کیا میرے لیے بھی توبہ ہے؟ حر جانتا تھا کہ میں نے کیا جسارت کی ہے، میں اپنے آخری منزل پر پہنچ گیا تھا جسارتوں کی۔ تو آقا نے کہا کہ ہاں حر، یہ حسین کا دروازہ ہے، یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، آ جا، تجھے سینے سے لگا لوں گا، تجھے حر بنا دوں گا حقیقی معنوں میں، تجھے علیہ السلام بنا دوں گا، تجھے قیامت تک اہل حریت کے لیے اور حق طلب لوگوں کے لیے مثال بنا دوں گا۔ جب حر نے یہ سنا نا اور دیکھا کہ میری توبہ قبول ہو رہی ہے تو ایک اور گزارش کر لی کہ آقا ایک اور اجازت دے دیجئے، اگر آپ مجھے یہ اجازت دے دیں کہ میں بیویوں کے خیموں کے باہر تک چلا جاؤں ایک مرتبہ، میں بیویوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، چونکہ ان کی اس کیفیت کا ذمہ دار میں خود کو تصور کرتا ہوں۔ آقا نے حر کو اجازت دے دی، حر آ گیا خیموں کے باہر اور حر نے کہا کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے گھرانے والو، آپ پر گناہگار حر کا سلام ہو۔ جب بیویوں نے دیکھا کہ حر آ گیا ہے اور حر معافی مانگ رہا ہے تو حر نے کہا بیویوں میری دو گزارشات مان لو، ایک گزارش یہ ہے کہ مجھے معاف کر دیجئے۔ جب اہل حرم نے یہ لفظ سنے تو ایک عجیب کہرام بپا ہو گیا، وا محمدا، وا حربتا کی صدائیں بلند ہو گئیں۔ تو حر نے کہا کہ اے بیبیوں میری ایک اور گزارش بھی مان لو، جب قیامت کا دن ہوگا نا تو اپنی ماں جناب سیدہ سے میری شکایت نہ کرنا۔ عشق جناب سیدہ نے حر کو دہلیز رسالت تک لا کر کے کھڑا کر دیا، حر کو بچا لیا عشق جناب سیدہ نے۔ بس اب آقا کی خدمت میں آیا اور حملہ مغلوبہ کے بعد سب سے پہلے حر کو اجازت ملی ہے، حر آیا اجازت لینے کے لیے اور آقا نے اجازت دے دی، آقا نے اجازت دے دی۔ ان حملوں میں تن بتن جنگ کے پہلے شہید ہیں حر، کس طرح سے آقا اپنے مہمان کو انتظار کرواتے، مہمان تو اور بھی تھے، ساتھی تو اور بھی تھے، لیکن حر کی کیفیت جدا تھی۔ آقا نہیں چاہتے تھے کہ یہ جتنی دیر زندہ رہے میرے سے شرمندہ رہے، نہیں چاہتے تھے، حر کو اجازت دے دی۔ حر بہت بہادر تھا، لڑا، لیکن لڑتے لڑتے بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، لڑتے لڑتے واپس آ گیا اور اپنے بیٹے علی سے کہتا ہے اے علی میں بعد میں جاؤں گا، آقا سے اجازت لے کے تو پہلے چلا جا، میں بھی تو دیکھوں بیٹے کا داغ کیسے ہوتا ہے، میں بھی تو ذرا دیکھوں کہ میرا بیٹا لڑتا کیسے ہے اور آقا حسین پر خود کو قربان کیسے کرتا ہے. علی گیا اور بہادر باپ کا بہادر بیٹا تھا نا, بڑھ بڑھ کے حملے کیے, لیکن ایک مرحلہ وہ آیا کہ جس میں اس کے جسم میں سکت نہ رہی اور اپنے بابا کو آواز دیتا ہے کہ اے بابا ہور میری خبر لیجیے. جب ہور نے یہ آواز سنی تو ہور نہ بھوکا تھا نہ 3 دن کا پیاسا تھا, ایک شکاری باز کی طرح اپنے بیٹے کے لاشے کی طرف جھپٹ کر گیا. لیکن جب پہنچا تو کیا منظر دیکھا کہ ہور سے پہلے اکبر کے بابا امام حسین پہنچ چکے تھے. ہور نے جب بیٹے کو اٹھانا چاہا تو اس کو سائیڈ پر کیا, کہا کہ نہیں نہیں ہے ہور, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بوڑھا باپ اپنے بیٹے کا لاشا اٹھائے. ایک حکم شریعت کو زندہ کرنے کے لیے آقا پہنچ چکے تھے کہ باپ کے لیے مکروہ ہے کہ باپ جوان بیٹے کا لاشا اٹھائے. میں کہوں گا اے ہور اس وقت آنا جب یہی بوڑھا باپ ہوگا ہاتھوں پر 6 مہینے کا ننا لاشا, کبھی آگے کبھی پیچھے, انا للہ و انا الیہ. پروردگار ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. ماتم امام حسین علیہ السلام.